उन्होंने भी मौदूदी साहब के बारे में लिखी है और उस पर उन्होंने बहुत सारे एतराजात किए हैं और गिरफ्त किए हैं उसकी जो जो इबारात थी। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक आदमी उठे और अपने ख्यालात जो हैं उसको सामने लाकर लोगों को जो है वो बयान करता चला जाए, है जी। तो ये जनाब एक किताब का वो हवाला देते हैं कि मौदूदी साहब खुद जो हैं वो अपने बारे में लिखते हैं कि क्योंकि ये हाइस जी जी तो ये जनाब लिखते हैं कि मौदूदी साहब अपनी जिंदगी के बारे में लिखते हैं कि 1.5 साल के तजुर्बात ने ये सबक दिया कि दुनिया में इज्जत के साथ जिंदगी बसर करने के लिए अपने पैरों पर आप खड़ा होना जरूरी है और माशी इस्तकलाल के लिए जिद्दोजहद के बगैर चारा कार नहीं। फितरत ने तहरीर व इंशा का मलका वदियत फरमाया था, आम मुताले से इसको और तहरीक हुई। इसी जमाने में जनाब नियाज फतेहपुरी से दोस्ताना ताल्लुकात हुए और उनकी सोहबत भी वजह तहरीक बनी। गर्ज इन तमाम वजूह से ये फैसला किया कि कलम ही को वसीलाए माश करार देना चाहिए। अब आप देख लें जनाब के ये खुद फरमा रहे हैं कि मैंने अपने कलम को अपने रोजगार का वसीला माश का जरिया करार दिया, है जी। हाँ, कि उन्होंने ये फैसला किया कि अपने कलम के जरिए से हमने माल कमाना है, पैसा कमाना है, जरिया माश बनाना है। तो अब आप ये देख लें कि जिस आदमी ने कलम इसलिए चलाया कि जरिया माश हो, ना इसलिए कि वो उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करे, दीन का काम करे, कुरान हदीस की खिदमत करे, अल्लाह की रजा के लिए कुछ काम करे, क्योंकि ये कातिब हुआ करते थे, अखबार में जो है ना ये किताबत किया करते थे। तो वहां से बस इनको फिर मौका मिला कि सिर्फ किताबत से तो पैसे नहीं बनते, अगर पैसे बनाने हैं तो खुद आथर बनना पड़ेगा, खुद किताबें लिखनी पड़ेंगी, है जी। तो अच्छा, उसके अलावा सुने जनाब के ये इनके बारे में, ये मौदूदी साहब को जो है ना ये एक मरतबा 1916 में, है जी, 1916 से 1921 तक, तो वो जनाब जब उनका गुजर हुआ जनाब ये अपना सऊदी अरब गए, तो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे, है जी, तो आप बहुत ज्यादा परेशान थे, है जी, और उसकी वजह ये थी कि वहां आपके पास जो सामान था, तो उन्होंने जब वो पूछा ये वजन ज्यादा, इस तरह की कोई बातचीत हुई, तो ही वॉज नॉट एबल टू टॉक टू देम इन अरबिक लैंग्वेज, वो उनमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि अरबी के 2-4 जुमले बोलकर अपना अब मुद्दा बयान करते, और उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, है जी। अब आप देख लें कि जिस आदमी में इतनी सलाहियत ना हो कि वो अगर किसी एयरपोर्ट पर आए, मैं मिसाल देता हूं कि ब्रिटिश जाए और या अमेरिका आए, और उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इंग्लिश में बात करे कि भाई मैं ये हूं, मैं फलां जगह से आया हूं, मेरा विजिट का मतलब ये है कि उसको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़े, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा आदमी अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तशरीह कर सकता है। बस मेरा ये आपसे एक मुख्तसर सा सवाल है कि आप जरा अपने जहन पे थोड़ा सा जोर डालें कि यार कुरान फहमी और कुरान समझने के लिए क्या इतना भी वो जरूरी नहीं है कि कम अज कम जो है वो उस आदमी को कुछ उसके जुबान दानी तो आती हो ना, उसके जो बुनियादी जो चीजें हैं वो तो उसको आती हो। और फिर इसी तरह एक मरतबा सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस हुई थी जो सऊदी अरब के बड़े बड़े शियूख ने मुकर्रर की थी, और उसमें बड़े बड़े जो हैं वो उलमा उन्होंने दुनिया से बुलाए, हैं जी, और जब बुलाए और उसमें इनको भी बुलाया, बड़ा नाम सुना हुआ था उन्होंने, उन्हें क्या पता, हैं जी। तो जब उन्हें बुलाया गया तो जब उनकी तकरीर की बारी आई तो उन्होंने जनाब उर्दू में अपनी तकरीर की और ट्रांसलेटर बुलाना पड़ा। तो अरब के वहां के उलमा और शियूख को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिस आदमी को हम इतना बड़ा स्कॉलर समझते थे और उस आदमी को यहां बुलाया हाँ जी, और इतना हमने उसके लिए वो किया तो वो अरबी में बात भी नहीं कर सकता, तो वो फिर ट्रांसलेटर लाया गया और उन्होंने फिर अपनी बातें बयान की। तो अब जनाब मैं आपको ये बताता हूँ, ये जकरिया साहब उनके बारे में क्या लिखते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं ये दलाल है, यानी ये गुमराह है। हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने ये इनको वाजे तौर पर गुमराह लिखा है, जकरिया साहब ने, जो तबलीगी जमात वाले हैं। तो अगर कोई किसी को ये बात बुरी लग रही है तो वो अपने किसी इलाके में जो तबलीगी भाई हैं उनसे गिला करें, हमसे ना करें, क्योंकि हमने तो उनकी बात आपको बता दी है। अब देखें जनाब, ये आपको एक दो और चीजें बताता हूँ कि देखें इन्होंने कैसे तर्जमे कैसे किए हैं। हाँ जी, तो बस जी, ये कुरान की सूरत है, सूरह नसर जो है, हाँ जी, सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह जिसे आप कहते हैं, उसका तर्जमा क्या कहते हैं सुने जनाब। हाँ जी, तर्जमा के बाद जो है उसकी जो वजाहत कर रहे हैं वो सुने जनाब। कहते हैं, और उस जात से दरख्वास्त करो कि मालिक इस 23 साल के जमाने खिदमत में अपने फराइज अदा करने में जो खामियां और कोताहियां मुझसे सरजद हो गई हों उन्हें माफ फरमा दे। अब यहां देख लें जनाब, अगर यही जुमले हम ये कहें कि मौदूदी साहब जो हैं उनके चाहने वाले दुआ करें कि उनसे जो खामियां और कोताहियां हुई हैं वो उनकी माफी मांगे, तो वो कहेंगे नहीं नहीं हमारे मौलाना ने तो कभी कोई गलती की नहीं। है जी, और दूसरी तरफ ये नबी के बारे में कह रहे हैं खलतियां खामियां और कोताहियां, हालांकि अंबिया जो हैं वो मासूम होते हैं और ये इजमाई अकीदा है। है जी, है जी, तो उसके अलावा जनाब इन्होंने और बहुत सारी जगहों पर, जैसे हाफिज साहब यहाँ बैठे हैं सूरह यूसुफ में आप अगर पढ़ें तो उसमें वो तर्जमा करते हैं कि जब उनके भाइयों ने अपने वालिद हजरत याकूब से कहा कि हमारे इस भाई को हमारे साथ भेज दें ताकि ये वहां पर हमारे साथ जाकर जो है वो कुछ खेल कूद करें और मतलब खाएं पिएं और जैसे पिकनिक में होता है, तो उसने जो तर्जमा किया वो कहता है कि गदई यरता माना है जी, तो यरता का वो जो लफ्ज उसने उसका जो तर्जमा किया उसने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में मौदूदी साहब कहते हैं कि हमारे भाई को हमारे साथ भेज दें कि ताकि वो हमारे साथ चर चुग ले। अब अगर हम ये कह दें कि सारी जिंदगी मौलाना मौदूदी साहब चरते चुगते रहे तो आप देखें, आप कहेंगे यार मौलाना साहब तुम्हें तहजीब नहीं आती, तुम्हें अखलाक नहीं है, तुम किसी आदमी के बारे में इस तरह बात करते हो, एहतराम से बात करो, अखलाक होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो भाई बात यह है, मौदूदी कोई नबी तो नहीं है ना, ठीक है, तो मौदूदी साहब का हम ये कहते हैं बड़ों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन जो बड़ा अपने से बड़े यानी एक नबी का एहतराम नहीं कर रहा, नबी की ताजीम नहीं कर रहा, नबी के बारे में इस तरह के अल्फाज कह रहा है, तो आप मुझे बताएं कि ये कितनी बड़ी हमाकत है। भाई देखे ना, मैं आपको कहता हूँ हाउ आर यू, है जी, या एक गोरा आके कहता है हाउ आर यू और आपको इंग्लिश आती है और आपके वालिद वहां बैठे हैं या वालदा या दादा दादी, वो कहते हैं ये गोरा क्या कह रहा है, तो आप उसका तर्जमा क्या कहेंगे, क्या करेंगे, तर्जमा ये करेंगे कि ये पूछ रहा है कि अब तू कैसा है या तुम कैसे हो या आप कैसे हो। अब तू तुम आप ये सारे के सारे जो हैं देखे ना, ये सारे तर्जमे हो सकते हैं ना, तो अब जब तर्जमा करना होता है तो उसमें मरातिब का लिहाज रखना पड़ता है, है जी। तो उन्होंने मौदूदी साहब ने क्या लिखा, यरता माना का तर्जमा ये लिखा कि ये हमारे साथ चर चुग लेगा। अब चरना चुगना तो ये तो जानवरों का काम होता है, नबी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना ये कोई अच्छी बात है। अच्छा, और मैं अब अपनी बात खत्म करता हूँ, एक बात और सुन लें कि ऐलान नबूवत के बारे में ये मौदूदी साहब ने ये नई फिक्र दी और लोगों को ये तासुर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज बिल्ला जो है वो पहले ईमान का बिल्कुल पता नहीं था, है जी, यानी जब हुजूर के पास ईमान नहीं था तो माना क्या निकलेगा, है जी। तो अब ये आप सुने जनाब, मौदूदी साहब जो हैं उन्होंने क्या गुलफिशानी फरमाई है, और आप देखें कि भाई मौदूदी साहब की किताब है सीरत सरवर आलम जिल्द नंबर 2 صفحہ نمبر 136، اور یہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور سے چھپی ہے۔ سیرت سرور عالم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136۔ سید ابو العلیٰ مودودی کیا لکھتے ہیں، سنیں جی۔ نزول وحی کی کیفیت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اس صورت حال سے سابقہ آیا تھا۔ آپ کو اس سے پہلے کبھی یہ گمان بھی نہ گزرا تھا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں، نہ اس کی کوئی خواہش آپ کے دل کے کسی گوشہ میں موجود تھی، نہ اس کے لیے کوئی تیاری آپ پہلے سے کر رہے تھے، اور نہ اس کے لیے آپ متوقع تھے کہ ایک فرشتہ اوپر سے پیغام لے کر آئے گا۔ آپ خلوت میں بیٹھ کر مراقبہ اور عبادت ضرور فرماتے تھے، لیکن نبی بنائے جانے کا کوئی تصور آپ کے حاشیہ خیال میں نہ تھا۔ اسی حالت میں جب یکا یک غار حرا کی اس تنہائی میں فرشتہ آیا تو آپ کے اوپر اس پہلے عظیم اور غیر معمولی تجربہ سے وہی گھبراہٹ طاری ہوئی جو لا محالہ ایسے حالات میں ایک بشر پر طاری ہونی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ وہ کیسا ہی عظیم و شان بشر ہو۔ یہ گھبراہٹ بسیط نہیں بلکہ مرکب قسم کی تھی۔ طرح طرح کے سوالات حضور کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے جنہوں نے طبع مبارک کو سخت خلجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا واقعی میں نبی بنایا گیا ہوں؟ کہیں مجھے کسی سخت آزمائش میں تو نہیں ڈالا گیا؟ یہ بار عظیم آخر میں کیسے اٹھاؤں گا؟ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ٹیکسٹ میں آپ ٹائپ کر دیں۔ جو ہے نا کافی دیر سے یہ سکرین جو ہے نا جی یہ فریز ہوئی ہے، تو میں نے کہا پتہ نہیں آپ لوگ سو گئے ہیں، ہاتھ آپ لوگوں کے کھڑے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو مائک دیتا ہوں۔ اور شبلی بھائی بھی آ گئے، انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی سی مودودی صاحب کی جو ہے نا آپ کو باتیں بتائیں گے۔ تو ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ ورڈنگ جو ہے، یہ دیکھیں یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں جناب، ہیں جی، حضور کے بارے میں۔ اب دیکھیں اس سے یہ بات پتا، اس عبارت کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ فرشتہ کے وحی لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا معاملہ یا مبعوث ہونے کا علم تو الگ رہا، سورہ الگ کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے نازل ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل کا علم ہوا اور نہ وحی کا اور قرآن کا اور نہ اپنے نبی اور صاحب کتاب ہونے کا۔ یعنی اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ آپ کو پہلے بھی نہیں پتا تھا، اور یہ جب 5 آیتیں نازل ہو گئیں تو بھی آپ کو پتا نہیں چلا، اور آپ جو ہیں آپ کے ذہن میں نعوذ باللہ شک اور شکوک اور شبہات اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں تھیں۔ ہیں جی، سوال یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی بنیاد ہی شک پر رکھی گئی تو بعد میں جا کر کون سی ایسی نئی چیز سامنے آئی کہ جس کے سبب یہ شک یقین میں بدل گیا؟ اب یہ سوال یہاں پیدا ہوگا۔ جو جبریل پہلی بار وحی لے کر آیا وہی جبریل آخر وقت تک وحی لاتا رہا، جس قسم کے کلام کو اس نے پہلی بار پیش کیا اسی قسم کا کلام آخر وقت تک پیش کرتا رہا۔ کوئی نئی چیز اس دوران رونما نہیں ہوئی، وہی حضور ہے اور وہی جبریل، وہی قرآن۔ پھر کیا سبب ہے کہ پہلی 5 آیتوں کا قرآن سے قرآن ہونا حضور کے نزدیک مشکوک ہو اور باقی آیتوں کا قرآن ہونا یقینی ہو؟ پہلی مرتبہ جبریل کو اللہ کا فرستادہ یقین نہ کیا ہو پھر کر لیا ہو، پہلے اپنے نبی ہونے کا یقین نہ ہو پھر کر لیا ہو؟ ہاں جی، یہ کتنے سارے یہاں پر شک پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایسے میں کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جس شخص پر قرآن نازل ہوا جب اس کو ابتدا ہی میں اس کلام کے وحی الہی ہونے میں یقین نہیں تھا، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کلام کو کلام خداوندی اور سمجھیں اور اس شخص کو صاحب کتاب اور نبی مانے؟ یعنی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب ان کو خود یقین نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں ہیں تو پھر ہم ان آیتوں کو کیسے قرآن مان لیں؟ ہاں جی، اگر چلیں بل فرض محال اگر ایک منٹ کے لیے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بارے میں شک ہو سکتا ہے تو تمام وحی مشکوک ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، قرآن اور اسلام اور ان میں سے کوئی چیز بھی یقینی نہیں رہے گی۔ اور نزول قرآن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ تھے، اور نہ ہی آپ کو بعثت کا علم تھا. اس پر جب یہ سوال ہوا تو اس کا استدلال کیا مودودی صاحب نے قرآن کی ایک آیت سے, سورہ قصص کے اندر 66 نمبر یہ آیت ہے, اس میں ہے وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب, اور تم ہرگز اس کے امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے. اب مودودی صاحب اپنے نظریے کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں کہ تم ہرگز, یعنی اے نبی تم اس ہرگز اس کے امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے. اور قرآن کی آیت ہے ما کنت تدری مل کتاب ول ایمان, کہ تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. یہ سورہ شورا ہے اور آیت نمبر 52 ہے. جی جی میں آپ کو دیتا ہوں جناب. اچھا اب یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات اس باب میں بالکل قطعی ثبوت ہے کہ نبوت کے منصب پر سرفراز ہونے سے پہلے آپ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں. یہ جناب انہوں نے لکھا ہے سیرت سرور عالم مودودی صاحب کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 ہے جی. اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کیسی کیسی باتیں کہہ رہے ہیں. اچھا یہ جو آیت ہے وما کنت ترجو, اس کی تفسیر حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن صحابی رسول ہیں, جب ان سے پوچھی گئی تو انہوں نے کیا فرمایا, اس آیت میں بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے, یعنی آپ کی امت کو یہ توقع نہ تھی کہ ان کو یہ کتاب عطا کی جائے گی. حضرت ابن عباس کی یہ روایت علامہ خازن نے ذکر کی ہے. ہے جی یہ ہے جناب مدارک و تنزیل جو ہے اس میں ہے, اور آپ یہ دیکھیں علامہ ابو البرکات احمد بن محمد نصفی جو ہیں اس کو نقل کرتے ہیں. قال ابن عباس الخطاب و فی الظاہر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والمراد به اہل دینہ, یعنی اس سے بظاہر خطاب حضور کو ہے لیکن مراد اس سے حضور کی امت ہے. ہے جی تو اب دیکھ لیں کہ ایک صحابی ایک بات فرما رہے ہیں اور نعوذ باللہ جو ہے مودودی صاحب اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں, اور کہاں سے. اور پھر مزے کی بات ہے انہوں نے پوری آیت نقل نہیں کی, اگر پوری آیت لکھتے تو بات پھر بھی سمجھ آ جاتی, کیونکہ پوری آیت اس طرح ہے وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب الا رحمۃ من ربک, سورۃ القصص, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا آپ اور کسی سبب سے کتاب ملنے کی امید نہیں رکھتے تھے. اچھا یعنی کہ اللہ کی رحمت کے سبب, یعنی یہاں پر الا کا لفظ آ گیا نا, جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ, کوئی معبود ہے ہی نہیں, اگر اتنا ہی پڑھیں تو بندہ پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا. جب تک آپ الا اللہ نہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ, ٹھیک ہے نا. تو یہاں الا رحمتا من ربک انہوں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. امام رازی اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں, تفسیر کبیر میں امام رازی لکھتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا, آپ پر کتاب صرف اللہ کی رحمت سے نازل ہوئی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کا ظاہری معنی مراد ہو, یعنی آپ کو صرف اللہ کی رحمت سے توقع تھی کہ وہ آپ پر ایک کتاب نازل فرمائے گا. بس یہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب ملنے کی امید تھی, لیکن یہ امید صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وابستہ تھی, کیونکہ نہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح آپ کو کسی دعا سے نبوت ملی, نہ حضرت یحییٰ اور سلیمان علیہ السلام کی طرح بطور میراث نبوت حاصل ہوئی. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت پر کوئی ظاہری قرینہ یا کوئی دنیاوی سبب نہ تھا, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو نبوت حاصل ہوئی. ہے جی تو آپ دیکھ لیں جناب. اور علامہ آلوسی بغدادی جو ہیں, جی جی وہ چلے گئے ہیں, چلے ٹھیک ہے جی چلے گئے تو جانے دیں. علامہ آلوسی بغدادی جو ہیں وہ کیا لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہ السلام بعثت سے پہلے مومن ہوتے تھے. لو جناب یہ علامہ آلوسی نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. مفتی بغداد تفسیر روح المعانی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 58, یہ بڑی جامع قسم کی تفسیر ہے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے اس میں لکھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجتماع ہے کہ بھئی تمام انبیاء, اجماع ہے کہ تمام انبیاء بعثت سے پہلے مومن ہوتے تھے. اور محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ, کل بھی ان کا ذکر ہو رہا تھا, محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے وحی لانے سے پہلے قرآن کریم کا اجمالی علم حاصل تھا. لو جناب, یہ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اس کا حوالہ بھی وہی تفسیر روح المعانی کا حوالہ ہے جی. اللہ اللہ. اور پھر یہ دیکھیں, امام ترمذی نے یہ حدیث لکھی ہے, اور یہ حدیث بالکل سند اس کی صحیح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ قال و آدم بین الروح والجسد, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب ملی تھی, تو آپ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. اور پھر اس ضمن میں آپ کو وہ بحیرہ راہب والا واقعہ یاد ہوگا جب حضور بچپن میں تجارت کے لیے جا رہے تھے ابو طالب کے ساتھ, اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا کہ یہ آخری نبی ہوں گے اور یہ رحمت للعالمین ہوں گے. تو آپ, یہ ترمذی کی حدیث ہے. پھر اسی طرح حضرت علی کی وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جب ہم مکہ میں حضور کے ساتھ گزرتے تھے تو ہر پتھر سے, درخت سے آواز آتی تھی, السلام علیکم یا رسول اللہ. اور یہ بھی حدیث ہے, ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. تو جاہل آدمی کو دیکھو کہ پتھر اور درخت تو جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے, اور اللہ کے رسول کو نہیں پتا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. تو آخری بات یہ آپ سنیں اور پھر میں مائک چھوڑتا ہوں. یہ مودودی صاحب سیرت سرور عالم جلد 2 صفحہ نمبر 137 میں لکھتے ہیں, لکھیں دینا اب توبہ استغفار. اب یہ بندہ پڑھتے ہوئے جو ہے نا جی, اس سے پہلے بندہ کانپ جاتا ہے کہ یہ دیکھو انہوں نے کیسی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. اچھا, مودودی صاحب لکھتے ہیں, پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی, اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے؟ اگر ان کے تجربہ میں پہلے سے یہ بات آئی ہوتی کہ میاں نبوت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں, تو ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو حضرت خدیجہ نے دیا. وہ کہتی کہ میاں گھبراتے کیوں ہو, جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی, چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ, میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں. استغفر اللہ العظیم. یہ دیکھیں جناب, یہ الفاظ دوبارہ سنیں کہ مودودی صاحب گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت جو ہے وہ پیری کی دکان کے مترادف ہے, کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں, دوبارہ سنیں. وہ کہتی ہیں کہ میاں گھبراتے کیوں ہو, جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی, چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ, میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں. سیرت سرور عالم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137. اور اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اپنا اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کے حکیم الامت ہیں ان سے پوچھتے ہیں, بھائی تم بتاؤ مولانا صاحب کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں یا کب سے نبی ہیں؟ تو وہ اس کے بارے میں نشر الطیب اپنی کتاب میرے پاس موجود ہے, اس میں وہ انہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں, سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا کیا. تو وہ کیا فرما رہے ہیں, سنیں جناب, کہ اگر کسی کو شبہ ہو کہ اس وقت یعنی عالم اروا میں ختم نبوت کے ثبوت کے, بلکہ خود نبوت ہی کے ثبوت کے کیا مانا, کیونکہ نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی, اور چونکہ آپ سب انبیاء کے بعد میں مبعوث ہوئے اس لیے ختم نبوت کا حکم کیا گیا, سو یہ وصف تو خود تاخر کو مقتضی ہے. جواب یہ ہے کہ یہ تاخر مرتبہ ظہور میں ہے, مرتبہ ثبوت میں نہیں. جیسے کسی کو تحصیل داری کا عہدہ آج مل جائے اور تنخواہ بھی آج ہی سے چڑھنے لگے, مگر ظہور ہوگا کسی تحصیل میں بھیجے جانے کے بعد. نشر الطیب. ٹھیک ہے جناب. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اور ان گمراہ لوگوں سے اور ان کے شر سے اور ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آئیے جناب, میں مائک چھوڑتا ہوں. جی جی, آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی حضرت, انہوں نے تو اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مولانا زکریہ صاحب کی باقاعدہ کتاب ہے, اپنا مودودی کا علمی محاسبہ, تو اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے, لیکن یہ پاکستان میں کسی بھی کتب خانے سے, میرے دوسرے کتب خانے میں یہ کتاب موجود ہے لیکن رائٹ ناؤ میرے پاس موجود نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے ایک نہیں بلکہ کئی ان کی عبارتیں لکھنے کے بعد ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا. اور جو ابھی میں جس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 20, یہ عربی میں چھپی ہوئی ہے, اور یہ اپنا اس کا کتاب کا نام ہے الاستاذ المودودی, یہ اس کا نام ہے. اور یہ لکھی ہے جناب کراچی کے جو بہت بڑے دیوبندیوں کے مولوی صاحب تھے یوسف نوری صاحب, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے اس کتاب میں اس کے ریفرنس دیے ہیں. اور میرے ہاتھ میں اس وقت عربی کتاب, جی بنوری ٹاؤن والے, عربی کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 20 ہے. اور یہ اس کے اگر آپ دیکھیں تو نیچے سے اگر آپ گنیں تو چوتھی لائن اوپر کی طرف بنتی ہے, یعنی جو آخری پیراگراف ہے جو شروع ہوتا ہے اس میں انہوں نے اس کا یہ ذکر کیا ہے. اور اس یہ تو خیر بڑے کیا کہتے ہیں سادہ سے لفظ ہیں, ورنہ اس کے بارے میں تو خود دیوبند کے بڑے بڑے علماء نے بہت ہی جو ہیں بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے ہیں اور انہوں نے ان کا باقاعدہ جو ہے وہ رد کیا ہے. تو آئیں سنی تحریک بھائی.